صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی, جس میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے اپنے نبی کو اسوہ نمونہ قرار دیتا ہے. یعنی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, وہ کامیابی جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہے, تو پھر تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ زندگی کا, اسے عربی زبان میں اسوہ کہتے ہیں. اسوہ کا جو معنی ہے, کسی انسان کی ایسی حالت کہ جس کو دوسرے فالو کریں, جس کو دوسرے پیروی کریں, اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. لہذا فرمایا اسوۃ حسنہ, اچھا بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی ہے. البتہ ہر ایک کے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں, ہمارے اپنے درمیان, ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اپنی عادات کی طرف, اپنی روش زندگی کی طرف متوجہ ہوں, حساب کریں کہ کتنی ہماری عادات ایسی ہیں کہ جو ہم نے رسول اللہ کو اپنا اسوہ سمجھ کر اپنائی ہیں, اور ہمارے اندر کتنی عادات ایسی تھی جو ہم نے چھوڑ دی اس لیے کہ رسول اللہ کے اندر وہ عادات نہیں تھی, وہ کام نہیں کیا کرتے تھے. تو اسی آیت میں عام طور پر یہ آیت یہاں پر تمام کر دی جاتی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جبکہ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے بہت گہرا تعلق ہے پہلے حصے کے ساتھ اس کا, کہ ہمارے رسول کو اسوہ حسنہ ہر کوئی نہیں بنائے گا, کچھ افراد بنائیں گے. اور آپ کی توجہ کرانے کے لیے تذکر کے طور پہ یہ عرض کر دوں کہ بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کے بارے میں ایک بڑی غلطی اور خطا کا شکار ہو جاتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی اچھی باتوں کا تذکرہ ہے اس سے مراد ہم لوگ ہیں, اور قرآن مجید میں جتنی سخت باتوں کا تذکرہ ہے وہ کسی اور کے لیے. یہ بہت بڑی خطا ہے. قرآن مجید کی ہر آیت, اس کو سمجھنے کا, اس کا میسج لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے اللہ کے خطاب کو انسان اپنی طرف متوجہ سمجھے. تو یہ آیت بھی کہہ رہی ہے کہ یقیناً رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, لیکن سب کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے ہمارے نبی کی ذات اسوہ حسنہ ہے کہ جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے اور جس کو یہ امید ہے کہ اس نے قیامت کا دن دیکھنا ہے، پھر وہ فکر کرے گا کہ میں کیا کام کروں کہ جب اللہ سے میری ملاقات ہو تو بہترین انداز میں ہو، جب قیامت کے دن میں پیش کیا جاؤں تو میری حالت بہترین حالت ہو. جس کو یہ فکر ہوگی وہ قرار دے گا رسول اللہ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ. جس کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی اس کو کیا ضرورت ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بس اگر ہمارے اندر یہ توجہ نہیں پائی جاتی، غفلت پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی ذات کو اپنے سامنے رکھ کر اپنا اسوہ بنائیں، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے کوشش کریں، اپنی اولادوں کی اس طرح تربیت کرنے کی، پہلے اپنی تربیت اور پھر اپنی اولاد کی تربیت، اگر اس سے غفلت پائی جاتی ہے تو وہ جو آیت کا دوسرا حصہ میں نے عرض کیا وہ نہیں ہے ہمارے اندر، وہ کمی واقع ہو گئی ہے جو بہت خطرناک ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور وہ بنائے گا اسوہ ہمارے نبی کی ذات کو کہ جو کیا کرتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد رکھتا ہے، خدا کو بھولتا نہیں ہے، بھولا نہیں ہوا اللہ کو. یاد رکھنے سے ایک مراد، کم درجے کی مراد کیا ہے کہ انسان زبان سے ذکر اللہ کرے. اہل بیت اطہار نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہیں سے عرض کر رہا ہوں. ذکر کا کم تر آسان درجہ یہ ہے کہ انسان زبان سے بولے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ نچلا درجہ ہے ذکر کا، اگرچہ یہ بھی ذکر ہے. لیکن حقیقی ذکر کیا ہے؟ ذکر کا معنی ہی ہے یاد رکھنا. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو اصل ذکر ہے وہ یہ کہ جب تنہائی میں بھی حلال اور حرام کا کوئی موقع تمہارے سامنے آئے تو اللہ تمہیں یاد رہے. تو جس کے اندر یہ صفت موجود ہے اسے فکر ہوگی، اس کا اسوہ رسول اللہ کی ذات قرار پائے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انشاءاللہ میں مثالیں بھی واقعات کے ذریعے سے اور فرامین کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ہر بحث سے پہلے کچھ بنیادی نکات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بیان نہ کیے جائیں تو بہت ساری باتیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. جن ہمارے دوستوں نے اس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، ان سے بھی اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ حاشیے میں اصل بات سے ہٹ کر بات ہے، اگر آپ توجہ کریں تو جو ہماری محفلیں ہیں ان میں رسول اللہ کی شخصیت کم رنگ ہو گئی ہے. توجہ فرمائیں گے، منفی نہیں لیں گے اس کو، منفی وہ بات ہے کہ جو میں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ کی شخصیت اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے بعد اس کائنات کی افضل ترین شخصیت ہے. سید البشر، سید المرسلین، تمام تر فضیلتیں، تمام تر حسنات رسول اللہ کی ذات سے پھوٹتی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ، امیر المؤمنین کی ذات رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے. رسول اللہ نے پالا تھا, رسول اللہ نے تربیت کی تھی. امیر المومنین کا تذکرہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ. رسول اللہ کا اس انداز میں, اس اہتمام کے ساتھ تذکرہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس نعتیں بہت تھوڑی ہیں, قصیدے بہت زیادہ ہیں. بعض اوقات میں نے مشاہدہ کیا ہے, اگر آئمہ میں سے کسی کا نام آئے, کسی کے لقب کا تذکرہ ہو, تو زیادہ اونچی صلوات پڑھی جاتی ہے. رسول اللہ کے نام پہ بعض اوقات صلوات پڑھی ہی نہیں جاتی. رسول اللہ کی ذات کا تذکرہ, ان کی سیرت کا تذکرہ, میں نے عرض کیا کہ تمام حسنات, تمام صفات, تمام انبیاء, تمام اولیاء, تمام اوصیاء, ان سب کو جمع کر دیں, رسول اللہ کی ذات ان سب کی جامع ہے, ان سب کی صفات کی. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو رسول اللہ کی سیرت کا موضوع ہے, یہ ایک یا دو سیشنز کا نہیں ہے, اور اہم اتنا ہے کہ اس کا جتنا بھی بیان کیا جائے, اس کو جتنا بھی کھولا جائے, اتنا کم ہے. کامیاب زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کس شخص کی قرار دیتا ہے؟ جس کا اسوہ نبی ہو, جس کو نبی کا پتہ ہی نہ ہو, ان کی صفات اپنانے کی خواہش ہی نہ ہو, ان کا تذکرہ ہی کم ہوتا ہو, تو یہ بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی خطا ہے. اگر آپ دوست بزرگان کوئی پروگرام ایسا ترتیب دیں کہ ریگولر سیرت رسول اللہ کے بارے میں سارا سال ریگولر پروگرام, خود تشریف لائیں, اپنے بچوں کو لے کر آئیں, اور جو بھی بولنے والا ہے اس سے درخواست کی جائے کہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ رسول اللہ کی ذات اقدس کے اخلاق کے مختلف پہلو یہاں پر بیان کریں, اور پھر سننے والے بھی فقط ثواب نہ لیں اس سے کہ آج ہم نے رسول اللہ کا تذکرہ سنا ہے, اور یہاں سے باہر نکل کر یہی پہ چھوڑ کے چلے جائیں ساری باتوں. نہ, رسول اللہ کی عادات کے بارے میں سنیں, اپنانے کی کوشش کریں, اپنانے کا ارادہ کریں. ایک اور غلطی, ایک اور بڑا اشتباہ, بڑا مغالطہ جو کیا جاتا ہے, اس کی طرف بھی آپ کی توجہ میں دلا دوں. جب بھی کہا جاتا ہے رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, یا کہا جاتا ہے اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, تو کچھ لوگ اپنی غفلت یا جہالت کی بنا پہ کیا کہتے ہیں, توبہ توبہ, کہاں وہ کہاں ہم. اور کہنے والے کو, یہ بات کہنے والے کو مجرم قرار دے دیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی جو شخص, توجہ فرمائیے, جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ کو فالو کرو, رسول اللہ کے نقش قدم پر چلو, اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلو, تو ایک غلط تصور کیا پیدا کر دیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ جیسے بن سکتے ہیں, ہم لوگ اہل بیت اطہار جیسے بن سکتے ہیں. قطعاً بھی یہ معنی نہیں ہوتا. اگر یہ کہنا غلط ہے کہ رسول اللہ کے نقش قدم پر چلو, تو یہ غلط کہنا, یہ غلط کہنے کا بہتان سب سے پہلے اللہ کی ذات پر لگتا ہے جا کر, جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ رسول اللہ, میرا رسول تمہارے لیے زندگی گزارنے کا اسوہ ہے. گویا اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ تم میرے رسول جیسے بن جاؤ. ایسا نہیں ہے, کوئی بھی رسول اللہ جیسا نہیں بن سکتا. کوئی بھی اہل اطہار جیسا نہیں بن سکتا. لیکن یہ ہستیاں اللہ کی طرف سے آئیڈیل کے طور پر اور نمونے کے طور پر پیش کی گئی تاکہ فالو کیا جائے، تاکہ لوگ ان کے نقش قدم پر جس قدر محنت کر سکے چلیں. اور چلنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ جاننا. ہمیں پتہ ہو، ہم جانیں، پڑھیں، سنیں علماء سے، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنانے کی کوشش کریں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اسی سیرت کی بحث کو کی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے ایک اور نقطہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. قرآن کی آیت نے کیا فرمایا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جسے اللہ سے ملاقات کی امید ہے، جسے قیامت کا دن دیکھنے کی امید ہے، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے. دین اسلام کی تعلیمات ایسے شخص کے لیے اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. اللہ نے جو جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے، اس شخص کے لیے وہ آیات اہمیت کھو دیتی ہیں. اللہ نے جو فرمایا کہ جنت میں اگر جانے چاہتے ہو تو یہ کام کرو، یہ کام کرو، ان کاموں سے بچو، اس شخص کے لیے یہ ساری کی ساری آیات اہمیت کھو دیتی ہیں. کس شخص کے لیے؟ جس کو یہ ضمانت دے دی گئی ہو کہ تو نے حتماً جنت میں جانا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اگر آپ کسی کو، کوئی شخص کسی کو ملازمت پہ رکھے، جاب پہ رکھے، خاص طور پہ جن کے لیے جو ایسی پوزیشن پر ہیں وہ میری بات کو بڑی اچھی طرح فیل کر سکتے ہیں، لیکن جو نہیں ہیں وہ بھی اس مثال کو اچھی طرح تصور کر سکتے ہیں. آپ اپنے کسی کام کے لیے کسی کو ملازم رکھیں اور اس سے آپ کہیں کہ اگر تو یہ کام نہ بھی کرے تو میں تجھے تنخواہ بھی پوری دوں گا اور تجھے نوکری سے بھی نہیں نکالوں گا، پھر آپ اس سے امید، اس گارنٹی دینے کے بعد آپ اس سے امید رکھیں کہ وہ کام پورا کرے گا. اسے نہ خوف ہے تنخواہ کم ہونے کا، اسے نہ خوف ہے نوکری ختم ہونے کا. آپ تصور کریں اگر کوئی کمپنی ایسا کر دے اپنے ملازمین سے، کوئی بینک اعلان کرے اس بینک کا مالک کہ تنخواہ پوری ملے گی، کوئی کمی نہیں ہوگی، نوکری سے بھی نہیں نکالے جاؤ گے، کام کرو یا نہ کرو، تو کیا ہوگا؟ بند ہو جائے گا. دین کے اور قرآن کے احکام کے بارے میں بھی اگر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بنا دیں، غلط طریقے سے دین کو بیان کرنے والے، کہ یہ جو اللہ نے قرآن مجید میں باتیں بیان کی ہیں، یہ جو رسول اللہ اسوہ حسنہ ہیں، یہ جو امیر المؤمنین کی ذات اقدس ہے، اہل بیت اطہار کی ہستیاں ہیں، ان کی باتیں نہ ماننے سے، ان کو فالو نہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے. انسان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کتنے بڑے دھوکے میں زندگی گزاری ہے. میں آپ کو تاکید کروں، رسول اللہ، میں آیات سناؤں، میں آپ کو روایات سناؤں، رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ یہ نہ بھی کیا جائے، رسول اللہ کو فالو نہ بھی کرے، تب بھی ہماری جنت پکی ہے، ہم کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے، تو میرے بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اس آیت نے فرمایا جس کے ذہن میں آخرت ہے، جس کے ذہن میں آخرت نہیں ہے وہ رسول اللہ کو اہمیت نہیں دے گا، ان کی صفات کو، ان کی سیرت کو. اور یہ جو میں نے بات بیان کی ہے یہ اس سے بڑھ کر بات ہے کہ ذہنوں میں آخرت ہے لیکن آخرت کے بارے میں ایسا تصور ذہن میں ڈال دیے کہ ہو نہ ہو برابر ہو گیا. آخرت ذہنوں میں ہے لیکن خطرہ ختم ہو گیا. یہ اگلا خطرناک سٹیپ ہے. ایک دفعہ انسان آخرت کو مانے ہی نہ, یعنی مر کے مٹی ہو جانا, اس نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ کو فالو کر. ایک دفعہ کہ نہیں آخرت پر کہتا ہے مجھے ایمان ہے, لیکن کسی نے اس کو ایسا کیپسول دے دیا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میری آخرت کی گارنٹی ہے کامیابی کی, چاہے میں یہ کام کروں چاہے میں کام یہ نہ کروں. اس کے لیے بھی یہ باتیں بے فائدہ ہو جائیں. یہ کرے گا تو کیا ملے گا اس کو؟ جو کچھ ملنا ہے اس کی تو گارنٹی ہے اس کے پاس. ہماری دین کے بارے میں غیر سنجیدگی کی وجہ سے, اللہ کی کتاب کے بارے میں غیر سنجیدگی کی وجہ سے, ایسی بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ کر دی گئی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور نقطہ عرض کروں کہ جن دوستوں نے یہ پروگرام اس کا انعقاد کیا ہے وہ اس طرف توجہ دلوائی انہوں نے کہ اللہ کے نبی مثلاً 1450 سال پہلے تھے, اس زمانے میں تھے. آج زمانہ بالکل تبدیل ہو گیا, تو اس زمانے کے جو اصول ہیں, اس زمانے کی جو سیرت ہے, کوئی شک نہیں کہ وہ معصوم تھے, وہ بہترین تھے, وہ خطا سے پاک تھے, لیکن اس زمانے میں ان کو فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس زمانے میں فالو کیا جا سکتا ہے؟ تو ایک اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والا طبقہ, وہ اصلاً دین کے بارے میں اپنے ذہنوں میں اب یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دین اسلام آج کے زمانے میں اسلام کی باتیں اپلیکیبل نہیں ہیں. ان کے بارے میں اللہ کی کتاب نے کیا اشارہ کیا ہے؟ اسی کے اندر اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا کہ رسول اللہ آیا آج بھی اسوہ ہیں یا نہیں. 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے اسوہ تھے. 2016 میں اور اس کے بعد رسول اللہ اسوہ نہیں ہے. مثلا کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, تو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن, یہ آیات, یہ گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں, یہ ماضی کی داستانیں ہیں. ہم تو آج کے زمانے کے لوگ ہیں. مثلاً ایک پڑھی لکھی خاتون خود کو کہنے والی کہتی ہے, آج کے زمانے میں مثلاً پردہ نہیں کیا جا سکتا. میں نے کراچی میں دیکھا ہے مسجد کے اندر بے حجاب, یعنی سر سے دوپٹہ اتار کے مسجد کے اندر پہن رہے ہیں. میں نے مسجد کے اندر شادی کی تقریب میں بے پردہ خواتین کو دیکھا, مسجد کے اندر. ان کو بھی کسی نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ تم جنت میں. میں جس محفل کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی محفل کی بات کر رہا ہوں, کسی دوسرے فرقے کی بات نہیں کر رہا. ویسے تو ہر فرقے کے علماء نما افراد نے ان کو گارنٹی دے دی ہے. کل حزب, قرآن کے لفظوں میں, کل حزب بما لدیہم فرحون, جتنے ٹکڑے دین کے لوگوں نے کیے, جتنے گروپ بنے, ہر گروپ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے, جشن منا رہا ہے. کہ ہم سارے کے سارے ہمارا گروپ جنت میں جائے گا. تو میں نے دیکھا. اب یہ پڑھا لکھا طبقہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ، اہل بیت اطہار، جناب سیدہ، یہ پرانے قصے ہیں، یہ حجاب کی داستانیں یہ پرانی ہیں، یہ ثانیہ زہرا کی تکلیف اپنی چادر کے بارے میں یہ پرانا قصہ ہے. اب تو خود چادر اتار کے پیش کر دی ہے، کیونکہ اب ہم ماڈرن ہیں، اب جدید دور کے تقاضے ہیں. یہ قرآن مجید کا جواب قیامت تک کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو دین اسلام کو یہ سمجھے کہ یہ گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں، افسانے، آج اپلیکیبل نہیں ہیں. اگر آج کے زمانے میں اسلام کافی نہ ہو، اسلام کے اصول، تعلیمات، قرآن کی، رسول اللہ کی یہ تعلیمات، یہ اسوہ اگر آج کے زمانے کے لیے کافی نہیں ہے، تو خداوند عالم کی ذات نے ستم کیا ہے آج کے انسانوں پر، ان کی رہنمائی فرمائی نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ آخری نبی ہے اور میں نے دین کامل کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے، جس کو بھی اس بات پر ایمان ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اسی دین اسلام کی تعلیمات، رسول اللہ کی سیرت اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ کے نبی کی ذات کے تعارف میں سب سے بہترین، اگر ہم رسول اللہ کی صفات کو جاننا چاہیں بغیر کسی شک کے، بغیر کسی تردید کے، تو سب سے پہلا جو سرچشمہ ہے وہ خود قرآن کریم ہے، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. اور میں اسی سے انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ آج کا جو وقت باقی بچا ہے اور جو انشاءاللہ کل کا وقت ہے، اس میں خود سیرت کو بیان کروں. اگرچہ میں نے عرض کیا کہ خواہش یہ ہوگی کہ اگر دوست آمادہ ہوں اس سلسلے کو بڑھایا جائے، اس سلسلے کو آگے چلایا جائے، ورنہ بالکل ناکافی ہے، بالکل ناکافی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک تعارف، ایک رسول اللہ کا تعارف قرآن مجید نے جو کروایا ہے وہ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے، نہ فقط ان کے لیے جو مکہ میں رہتے ہیں، نہ فقط ان کے لیے جو ایمان لے آئیں گے، کافت للناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہیں. اس آیت میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سب انسانوں کے لیے، بشیرن و نذیرن، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا. جو اللہ کے نبی کو کے پیغام کو سن کر مان لیں ان کو خوشخبری دینے والا، اور جو نہ مانیں، نہ فرمانی کریں، ان کو خبردار کرنے والا جہنم کے عذاب سے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ہم سمجھتے ہیں ٹکڑوں میں بٹنے کے بعد کہ رسول اللہ کی ساری خوشخبریاں وہ ہمارے لیے ہیں. فقط محدود کر دیا ہے مسلمانوں نے, جو میں نے عرض کیا, کیونکہ یہ آج کا بہت بڑا, ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تھریٹ ہے بہت بڑی. جب تک کہ اس کے صحیح تصور کو, جو قرآن کا تصور ہے, قرآن مجید جو تصور دیتا ہے, وہ پیش نہ کیا جائے. رسول اللہ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہیں, تمام انسانوں کے لیے پیغام لے کر آئیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رسول اللہ کی ذات کے اس پہلو کو, سیرت کے اس پہلو کو ترک کر دیا. رسول اللہ آئے تمام انسانیت کے لیے نجات کا پیغام لے کر. جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے, امت سے کہا گیا تمہارے لیے ہمارا رسول اسوہ حسنہ ہے. امت نے کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید نے بتایا, تعارف کروایا, قل اے رسول, جو آپ کو فالو کرتے ہیں, جو آپ کو فالو نہیں کرتے, سب کے سامنے اعلان کر دو, قل ہادی سبیلی, اگر جاننا چاہتے ہو کہ میرا راستہ کیا ہے تو میرا راستہ یہ ہے, ہادی یہ ہے, سبیلی میرا راستہ, کیا کرتا ہوں میں, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, علی بصیرت, پوری بصیرت کے ساتھ, انا میں و من اتبعنی, اور جو میری اتباع کرتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے. پس جو شخص بھی رسول اللہ کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھے گا, اس کی ذات کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہو, یعنی لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہو, نجات کی طرف بلاتا ہو. اس کی زندگی میں, اس کی روٹین میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس آیت کو پڑھا, ہمیں یہ آیت بہت اچھی بھی لگی, ہم نے کہا بالکل رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے. لیکن ہم اپنے کسی بری عادتوں والے دوست کو بھی اصلاح کرنے پر راضی نہیں. جو ہمارے اپنے مسلک سے تعلق رکھتا ہو, دوسرے مسالک تو دور کی بات ہے. یہ بیماری تقریباً سب فرقوں میں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا رسول وہ ہے کہ جو اپنے دشمنوں کی بھی, توجہ فرمائیے گا, سمجھیے گا اس بات کو, اور میری کسی بھی بات سے آپ کو اختلاف کا پورا حق ہے, مجھ سے سوال کرنے کا پورا حق ہے, میں جو بات کروں آیت یا حدیث اس کا ریفرنس مانگنے کا آپ کو پورا حق ہے, میں نہیں کسی سے بھی آپ کو پورا حق ہے, اور آپ کو مانگنا چاہیے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو, اگر آپ کو کوئی بات نہیں لگتی ہے تو, تاکہ آپ جو قبول کریں شعور اور بصیرت کے ساتھ قبول کریں. ایک بہت بڑا, ہم نے رسول اللہ سے اپنے راستے کو جدا کیا ہے, ان کا رخ کسی اور طرف, ہمارا رخ بالکل 180 ڈگری کسی اور طرف ہے, اور اس کی سزا ہمارا معاشرہ بھگت رہا ہے اور بھگتا رہے گا جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے. نہ فقط شیعہ اور سنی ہو, کوئی بھی ہو, سب مبتلا ہیں اس میں. رسول اللہ اپنے بدترین دشمنوں کی بھی نجات کی فکر میں رہتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں, آپ سنتے ہیں واقعات, لوگ رسول اللہ کو پتھر مارتے ہیں, لوگ رسول اللہ کو تانے دیتے ہیں, برے ناموں سے پکارتے ہیں, ہر قسم کی اذیت دیتے ہیں جو مجھے آپ کو نہیں دیتے. رسول اللہ کا پالا جن لوگوں سے پڑا تھا مکہ میں, کیا کرتے تھے وہ؟ رسول اللہ نے جب نبوت کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا، استقبال کیا لوگوں نے؟ استقبال نہیں کیا، توہین کی، مارا. آپ سب نے سنا ہے، قرآن مجید نے بیان کیا، تاریخ میں بیان شدہ ہے، واضح بات ہے. لیکن رسول اللہ ان کی نجات کے لیے تڑپتے تھے. اس سے کسی کو اختلاف ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آیا مکہ میں کوئی ایسا شخص، چاہے رسول اللہ کا بدترین دشمن ہو، کوئی ایک بھی ایسا ہوگا کہ رسول اللہ چاہتے ہو کہ یہ جہنم میں جائے؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. واضح، رحمت للعالمین کا مطلب یہی. اب اگر وہ ذات اسوہ حسنہ ہے تو پھر سیرت کے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے، دشمنوں کی، مخالفین کی نجات کی تڑپ، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس صفت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ سوچئے کہ آج اس صفت کو ترک کر دینے سے مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی. ان کو تڑپ تھی کہ یہ نجات پائیں میرے دشمن بھی، اور ہمارے دل میں پتہ نہیں کس طرح کی تعلیمات سے یہ تڑپ ڈال دی گئی ہے کہ ہمارے علاوہ باقی سب جہنم میں جائیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ کہتا ہے ہم جنت میں جائیں، باقی سب کہاں جائیں؟ جہنم. خوش ہوتے ہیں. تو اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے جہنم بنا دیا. یہ کائنات ہماری مرضیوں سے نہیں چلتی. انسانوں کی آپس میں محبت، اچھا معاشرہ ہماری آرزوؤں سے پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے کچھ قانون بنائے ہیں. اگر معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا رسول اسوہ حسنہ ہے. اگر تم میرے رسول والی صفات کو نہ اپناؤ اور آرزوئیں کرتے رہو کہ تمہارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن جائے، بےہودہ آرزو ہے. اس کے لیے تمہارے دل میں تڑپ ہو سب انسانوں کے لیے. کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ انسان جہنم سے بچے، میرے اندر یہ تڑپ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. افراد پیچھے زیادہ ہو گئے، زحمت کر کے جو آگے بیٹھے مزید آگے آ جائیں. ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انشاءاللہ توجہ فرما رہے ہیں آپ. میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں اگر آپ کو اعتراض ہے، آپ کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. عرض کیا میں نے کتنی تقاریر ہوتی ہیں، کتنے پروگرامز ہوتے ہیں، جی پر امن معاشرہ کیسے قائم کیا جائے. رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، اور سیرت فقط زبان سے کہہ دینے سے، میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، لیکن یہاں سے نکل کے پھر بھی خواہش ہے دوسرے جہنم میں جائیں، اس معاشرے میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا. اسی سے فرقہ وجود میں آتا ہے، اسی سے فرقہ واریت وجود میں آتی ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں اپنا عذاب کہا ہے. قرآن کی آیت ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، یعنی جب تم اس کی تعلیمات کو چھوڑ دو، جب تم اس کے نبی کو فالو کرنا چھوڑ دو، تو پھر اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی پارٹی نہیں ہے. اللہ اپنا دین دیتا ہے، اپنا قانون دیتا ہے اپنے نبی کے ذریعے کسی قوم کو، جو فالو کرتے ہیں خدا ان کو عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا عزت کا وعدہ ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں خدا وند عالم یہاں بھی رسوا کرتا ہے، وہاں بھی رسوا کرے گا. مسلمانوں کا بھی یہی، مسلمانوں کے بارے میں کوئی قانون بدلا نہیں ہے. ہم اپنی مرضی کا جو حصہ ہوتا ہے کاٹ کے، جو ہمیں اچھا میٹھا میٹھا کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جو ہمیں کڑوا لگتا ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں.
مثلا قرآن نے فرمایا کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، ہم نے کہا یہ میٹھا کیک ہے اس کو کھا لو، یہ ہم ہیں. اگلا فرمایا کیوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہیں عن المنکر کرتے ہو، یہ ہمیں کڑوا لگا، ہم نے چھوڑ دیا، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف بہترین امت بننا چاہتے ہیں، یہ میٹھی بات ہے، نہیں بن سکتے. آج بہترین امت کی حالت دیکھیے دنیا میں، اپنے معاشرے کو دیکھیے، اپنے سروں پر مسلط حکومت کرنے والے سیاست دانوں کو دیکھیے. آج ایک بڑی کوئی مزیدار بات کر رہا تھا کہ کوئی مفاہمتی پالیسی اپنائی گئی ہے، یعنی جنہوں نے گھپلے کیے ہیں ان سے مفاہمت کی جائے، کچھ دے دیں باقی ہضم کر جائیں. تو ایک صاحب ٹی وی پر بڑی پیارا تعبیر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مفاہمتی پالیسی کیا ہے، وہ یہ ہے، یہ پانچ انگلیاں آپ دیکھ رہے ہو، یعنی مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، کبھی کوئی حکومت میں، کبھی کوئی حکومت میں، کبھی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، مختلف ہیں، لیکن کھانے کے لیے جب نوالہ بنانا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نوالہ بنانے کے لیے، کھانے کے لیے سب اکٹھے ہیں. یہ کیوں سروں پہ مسلط ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ دین، اس کے بارے میں ہم غیر سنجیدہ لوگ ہیں، ہم ان آیات کے رٹے لگائیں، بار بار تکرار کریں، ثواب کے ڈھیر لگاتے جائیں اپنے لیے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس آیت کو رٹ لیں طوطے کی طرح، کچھ بھی نہیں بدلنے والا. قرآن جنتر منتر نہیں ہے، بعض لوگ جنتروں منتروں کے قائل ہوتے ہیں، چھو کر کے پھونک مار کے ہر چیز بدل جائے. قرآن مجید کی بنیاد عمل پر ہے. بات کو میں آج کی بات کو سمیٹنے کی طرف لاؤں، یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین ایشو ہے، فرقہ واریت، بالخصوص ہم پاکستان کی بات کریں اور بالعموم ساری امت اسلام کی. یہ کیوں ہے؟ ہر ایک دوسرے کو جہنم کی غذا سمجھتا ہے، کوئی تڑپتا نہیں ہے کہ یہ جہنم کی غذا ہے تو اسے بچاؤں کیسے. تو رسول اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ جو ابو جہل کے لیے بھی تڑپے، ہر ایک کے لیے تڑپے. بعض لوگوں نے، جس عورت نے رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا جب اس نے اسلام قبول کیا، ظاہری یا جیسا بھی، توجہ فرمائیے گا، رحمت دیکھیے، رحمت للعالمین، رحمت دیکھیے، خلوص دیکھیے، اور ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو دیکھیں، کہ اس سے فرمایا، اس سے ہند سے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتی ہو تو مجھے چچا یاد آ جاتا. حضرت حمزہ سے رسول اللہ کو بہت محبت تھی، فرمایا تم جب سامنے آتی ہو تو مجھے میرے چچا یاد آتے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری تکلیف کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی تکلیف کی وجہ سے تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ. یہ کون ہے، کون ہے ہندو جس نے اپنے بغض اور کینے میں کیا کیا تھا، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا تھا، درندوں والی حرکت کی تھی، لیکن رسول اللہ کیسے؟ اسلام کی بنیاد یہ ہے، تب یہ سلامتی کا دین ہے. اب تو ہم نے مذاق بنا دیا، کیونکہ یہ باتیں صرف سننے کے لیے رہ گئی، ہم نے نہیں اپنانی. جب ہم نے نہیں اپنانی تو پھر یہ معاشرہ جہنم بنا رہے. صلوات پڑھیے محمد والے. آپ آج کے لیے آخری نقطہ, رسول اللہ ایسے کیوں تھے, کیوں اتنا برداشت کرتے تھے؟ اس لیے کہ رسول اللہ ان دونوں جہانوں کو دیکھ رہے تھے. رسول اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو میرے مخالف ہیں یہ کس انجام کی طرف جا رہے ہیں. انسان کو جب معلوم نہ ہو, بعض اوقات متوجہ نہ ہو تو اس کا رویہ اور ہوتا ہے, متوجہ ہو جائے رویہ اور ہو جاتا ہے اس کا. آپ نے شاید یہ بات پڑھی ہو یا سنی ہو, آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں, اچانک آپ کی کمر میں زور سے کوئی چیز چبھی, آپ کو غصہ آیا, کسی نے لاٹھی سے, سٹک سے, اس کی سٹک کے اینڈ پر نوکیلی چیز تھی, اس نے ماری آپ کو, آپ کو غصہ آیا سخت, آپ غصے میں مڑے اس کو کچھ کہنے کے لیے, اس کو مارنے کے لیے, لیکن جیسے ہی آپ مڑے آپ نے دیکھا کہ ایک اندھا ہے جس کے ہاتھ میں وہ چڑی ہے اور وہ اپنا راستہ تلاش کر رہا ہے, آپ کا غصہ نیچے چلا جائے, ٹھنڈا ہو جائے. کیوں؟ جب وہ لگی تھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ اندھے کی چھڑی ہے, لیکن جب آپ پیچھے مڑے تو آپ نے کہا یہ تو بیچارہ ہے, یہ تو خود عذاب میں ہے, یہ تو خود محروم ہے آنکھوں کی نعمت سے, اس پر میں کیا غصہ کروں. رسول اللہ اپنے دشمنوں کو اس طرح دیکھتے تھے, یہ تو اندھے ہیں. یہ اندھے ہیں, جہنم کی طرف جا رہے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے پتھر مار رہے ہیں مجھے, ٹھیک ہے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں, لیکن اندھے ہیں بیچارے ہیں. یہ اسی مثال کو ذہن میں رکھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب اگر کوئی شخص آپ دیکھ رہے ہو کہ کسی اندھے کی چھڑی لگ گئی کسی کو اور وہ مڑ کر اندھے کو برا بھلا کہے, آپ کے دل میں کیا جائے گا؟ یار کتنا برا آدمی ہے, اس کو پتا بھی ہے اندھا ہے, اس کا قصور کوئی نہیں. رسول کس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو دیکھ رہا ہو, حقیقت کو دیکھ رہا ہو. لہذا رسول اللہ پتھر بھی کھا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں رک جاؤ جہنم کی طرف جانے سے. ایسا نہیں ہے کہ جو بڑھتے آ رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں تو رسول اللہ ہٹ جائے آگے سے کہیں ٹھیک ہے جاؤ جہنم میں, ایسا نہیں ہے ہمارا رسول. تب یہ دین پھیلا, تب یہ دین میرے اور آپ تک پہنچا ہے. یہ صرف آ کر بیٹھ جانے سے, سن لینے سے اور باہر ان چیزوں کو ترک کر کے باہر اپنی روٹین میں بزی ہو جانے سے اس دین کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا. آج کی بات کو میں تمام کرتا ہوں یہیں پر. اس پر سوچئے گا, اس پر بات کریں, بحث کریں, جب دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اس پر بحث کریں کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا اختلاف کب ختم ہوگا, ہم کب لوگوں کی نجات چاہیں گے, حتیٰ دوسرے فرقوں کی بھی. دوسرے فرقے مشرکین سے بدتر ہیں. ایک شخص نے رسول اللہ کو پتھر مارا ہو وہ بڑا مجرم ہے یا آج کا مخالف فرقے والا بڑا مجرم ہے؟ وہ بڑا مجرم ہے جس نے رسول اللہ کو پتھر مارا ہے, وہ بڑا مجرم ہے جس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے ان کے سامنے, وہ بڑا مجرم ہے. رسول اللہ تو اس کی بھی نجات چاہتے ہیں, ہم کیوں نہیں چاہتے؟ جب شیعہ سنیوں کے بارے میں اور سنی شیعوں کے بارے میں, اگر سنی سمجھتے ہیں مثلا اہل سنت سمجھتے ہیں شیعہ گمراہ ہیں, تو پھر اگر اس رسول کو مانتے ہو جو رحمت للعالمین ہے تو شیعوں کی نجات کے لیے تو ہدایت کرو, آ کر بیٹھو, پیار کرو ان سے. اور اگر شیعہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں تو جاؤ ان کی ہدایت کرو, تڑپو. مارتے کیوں ایک دوسرے کو؟ یہ فقط حماقت اور جہالت اور جاہل علماء نما دکاندار قسم کے لوگ, انہوں نے اس نفرت اور اندھیرے کی اس بھٹی میں جھونک دیا مسلمانوں کو. اور جب تک آپ فقط سن سنا کے داد دیتے رہیں گے اور یہی دین کا تصور اپنائے رکھیں گے. شیعوں یا سنی فرق نہیں ہے. یہ معاشرے کا جہنم اللہ کبھی تبدیل نہیں کرے گا. تو دوسری قوموں کے لیے عبرت بن کے رہ گئے. ان کے معاشروں کو دیکھیں, ان کے شہروں کو دیکھیں, اپنی غربت اور افلاس اور بھوک کو دیکھیں. رسول اللہ کا دین اس لیے تھا, مسلمانوں کی یہ حالت ہوتی. خداوند عالم غور و فکر کرنے کی جو مقدمہ ہے عمل کا, بات حقیقت کو جاننے کی, اس پر غور و فکر کرنے کی, اور پھر جو اصل کام ہے اس پر عمل کرنے کی, بالخصوص رسول اللہ کی سیرت اقدس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.